ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وفي السند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله تعالى ولعلوم قال بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله وندعو الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر به قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو وہ روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، جو حضرات محدثین کے یہاں مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے، اگرچہ اس کا یہ تسلسل بالاولیت اخیر تک نہیں ہے۔ راوی حدیث حضرت سفیان ابن عوینہ رحمت اللہ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت سفیان نے اپنے استاد عمر ابن دینار اور حضرت عمر ابن دینار نے اپنے استاد ابو قابوس اور انہوں نے اپنے استاد عبداللہ ابن عمر ابن العاص اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے پہلے اس کو نہیں سنا۔ ہاں، حضرت سفیان عوینہ کے بعد پھر نیچے تک یہ تسلسل ہے۔ میں نے بھی یہ روایت سب سے پہلے اپنے مرشد اور شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے اور انہوں نے اپنا استاد و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تو حضرت مولانا عبد الحی صاحب کے جو حضرت سید صاحب کی جماعت میں شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، ان سے اور انہوں نے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو سنا۔ آگے کی سند الفضل المبين في الحديث المسلسل عن النبي الامين صلى الله تعالى عليه وسلم جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ کا رسالہ ہے اور المسلسلات کے نام سے معروف ہے, اس میں دیکھی جا سکتی ہے. آپ کا بھی تسلسل باقی رہے اس لیے میں نے اس کو پہلے پڑھ دیا. بعد میں سند کے اتصال کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اسم گرامی کے ساتھ ان کے آبا کے نام آپ نے جو پڑھے اس میں اخیر میں بردیجیہ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے. مغیرہ پر ختم کر دیا جائے, کیونکہ آگے رحمہم اللہ دعا بھی ذکر کی جاتی ہے اور دعا استغفار و رحمت غیر مومن کے لیے نہیں کی جا سکتی, اس لیے آئندہ اس کا احتیاط رکھیں. یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے. یہ کتاب جس کو ہم اور آپ بخاری شریف کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں, اس کا اصلی نام تو ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. لمبا نام ہونے کی وجہ سے مختصر طور پر مؤلف کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہمارے یہاں بخاری شریف کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہمارے درس نظامی کا جو نصاب ہے اس کے آخری سال میں صرف حدیث پڑھائی جاتی ہے اور حدیثی کی کتابیں اس میں داخل درس ہیں, اس لیے اس سال کو دورہ حدیث کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. گویا حدیث ہی کا تکرار ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک. ان میں سیاہ ستہ کے علاوہ معتین اور شمائل اور شرمان الاثار امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کل 10 کتاب, 11 کتابیں ہوتی ہیں, معتین 11 کتابیں ہوتی ہیں. بہرحال یہی اس آخری سال میں پڑھائی جاتی ہیں, اس لیے اس سال کو دورہ حدیث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. دور سے ہے یعنی تکرار, بات بولنے والے دوہرے حدیث بولتے ہیں, لفظ ہا کا بھی اضافہ وہ درست نہیں ہے. یہ اسی کتاب کا آخری باب ہے جو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب قائم کیا ہے. اس کتاب کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے مختلف عنوانات کے اوپر تقسیم کیا ہے. مصنف کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کی اس کتاب سے متعلق ضروری باتیں ابھی آپ ہمارے عزیز کی زبانی سن رہے تھے. میرے آنے پر انہوں نے اپنی بات کاٹ دی, چاہیے تو تھا کہ مکمل کر لیتے. بہرحال یہ کتاب جو ہے یہ اس کا آخری باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جو بڑے بڑے عنوانات ہیں جن کو کتاب کہا جاتا ہے, ایسے کتاب کے نام سے قائم کیے گئے عنوانات جو ہیں ہندوستانی نسخے میں 83 ہیں اور مصری نسخوں کے اندر 97 ہیں, اور ان کتب کے عنوان کے ماتحت ابواب کے عنوان قائم کیے ہیں, اور وہ ابواب کے عنوان جو ہیں مصری نسخوں میں 3918 ہیں اور ہندوستانی نسخوں کے اندر 3866 ہیں. چنانچہ یہ آخری باب ابواب کے نام سے جو عنوانات قائم کیے ہیں ان میں یہ آخری عنوان ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں, اور یہ انہوں نے قائم کیا باب قول اللہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ گویا بخاری شریف کا آخری باب ہے. آخری کتاب تو نصفی کے نسخے میں اس کا عنوان ہے کتاب التوحید, اور اکثر نسخوں میں اسی پر اکتفا کیا گیا. ہمارا ہندوستانی نسخہ جو ہے اس میں بھی جہاں یہ کتاب شروع ہوتی ہے اس پر اتنا ہی عنوان ہے کتاب التوحید. آگے مستملی کا جو نسخہ ہے اس میں آگے اضافہ ہے ورد علی الجہمیت و غیرہم. گویا اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ توحید سے متعلق. توحید کا مطلب کیا؟ توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی ذات اور صفات میں اس کو یکتا ثابت کرنا. کوئی نہ تو ذات میں شریک ہے نہ اس کی صفات کے اندر شریک ہے. اور یہاں توحید سے مراد اہل سنت والجماعت کی توحید ہے. ایک توحید وہ ہے جس کے دعوے دار یہ جہمیہ ہیں. جہمیہ ایک فرقہ ہے جن کا سرغنہ تھا جہم ابن صفوان, اس کی طرف یہ فرقہ منسوب ہے جہمیہ کے نام سے. وہ بھی ایک توحید کو مانتے تھے اور اسی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اصحاب التوحید کہتے تھے کہ ہم توحید والے ہیں. ان کی توحید کیا تھی؟ وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا اقرار اور اثبات کرتے تھے, صفات سے انکار کرتے تھے. اور ان کا زعم اور گمان یہ تھا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کیا جائے گا تو اس صورت میں تعدد آلیہاں لازم آئے گا, یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننا لازم آئے گا. گویا یہ چیز توحید کے خلاف ہے. اس لیے گویا توحید کی حقیقت پانے کے لیے انہوں نے صفات کا انکار کیا اور صرف ذات باری تعالیٰ ہی کا اقرار اور اثبات کیا. پھر جو ذات ایسی ہو جس کے اندر کوئی صفت ہی نہ پائی جائے تو وہ کیا ہے؟ اس لیے وہ اپنے آپ کو اصحاب التوحید کہتے ہیں. کہ گویا برعکس نہن نام زنگی کافور کے قبیل سے, پرانے زمانے میں جو حبشی غلام ہوا کرتے تھے ان کے اکثر نام کافور رکھا جاتا تھا. کافور آپ جانتے ہیں سفید ہوتا ہے اور شفاف ہوتا ہے, اور وہ تو سب کالے ہوتے تھے. نام کافور اور ان کا حال جو ہے ان کے بالکل الٹا. ایک مثل مشہور ہو گئی فارسی زبان کے اندر, برعکس نہن نام زنگی کافور, کسی کا نام کیا ہے اور اس کے اندر دیکھا جائے صفات اس کے بالکل الٹے ہوں اس وقت اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یا اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اصحاب التوحید, لیکن انہوں نے جس توحید کا دعویٰ کیا ہے وہ ایک ایسی توحید ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی قسم کا کوئی کمال ثابت ہوتا نہیں ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کا بھی اس بات اور اقرار کرتے ہیں. اصل آدمی کی پہچان جو ہوتی ہے وہ تو کیسے ہوتی ہے؟ صفات کے ذریعے سے. آپ ہیں کہ آپ کون ہیں, یہ حافظ ہیں, عالم ہیں, قاری ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی صفتیں ہیں. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صفات کو ماننے کی وجہ سے تعدد آلیہ لازم آتا ہے, کہ بھائی صفات تو موصوف کے ساتھ جو ہے لگی ہوئی ہیں, اس لیے جتنی صفتیں کسی موصوف کے لیے مان لی جائے تو اس کی وجہ سے موصوف کے اندر تعدد اور اس کا ایک سے زیادہ ہونا لازم ہے. آپ کے نام کے ساتھ ہم بولے حافظ, قاری, مفتی, فلاں فلاں فلاں, تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ کئی آدمی ہو گئے, یہ تو ایک ہی آدمی ہے. وہ لطیفہ سنا تھا, ایک مرتبہ ایک آدمی آدھی رات کے وقت جو ہے ایک سرائے میں ایک مسافر خانے میں پہنچا, دروازہ بند تھا, دروازہ کھلوانا تھا. اس نے یہ سوچا کہ اگر میں ویسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا دروازہ کھٹکھٹا کر تو آدھی رات کو جو ہے وہاں کو خادم کھولے گا نہیں, تو ذرا اپنا روب بٹھانے کے لیے جو ہے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے پوچھا کون, تو کہا میں حافظ, قاری, مفتی, مولوی, فلاں, اپنا نام لیا. وہ اندر سے کہا اتنے سارے آدمیوں کی جگہ نہیں ہے, دروازہ نہیں کھولا. ہمارا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حالانکہ یہ تو صفات تھی, آدمی تو ایک ہی تھا, تو بہرحال جیسا اس نے سمجھا نا اس سرائے کے خادم نے, کیسا ان کا حال بھی ہے ان کا جہمیہ کا, کہ وہ کئی صفات کو ماننے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کئی ذات کا ماننا لازم آتا ہے, اور یہ گویا کئی خداؤں کا ماننا لازم آیا. یہ چیز توحید کے خلاف ہے. اہل سنت و جماعت کہتے ہیں نا بھائی ایسی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو تو ہم ثابت کریں گے. تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید والا جو عنوان قائم کیا ہے اس سے ان کا مقصد صرف توحید ذات نہیں بلکہ ساتھ ساتھ صفات کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہے. اور صفات میں بھی دو طرح کی صفتیں ہیں، صفات ذات اور صفات افعال. چونکہ یہ باب آخری قائم کیا ہے، باب قول اللہ وندلو الموازین القسط لیوم القیامہ، وضع میزان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، وزن اعمال، اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے. تو اللہ کی یہ صفت جو ہے صفات افعال میں سے ہے. اسی معنی کر کے اس باب کو اس آخری کتاب، کتاب التوحید کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی. یہ تو ہوا باب، اب کتاب التوحید پر آگے جو مستملی کا نسخہ ہے اس میں آگے اضافہ ہے، والرد علی الجہمیت وغیرہ، کہ توحید کے ساتھ ساتھ جہمیہ جن گمراہ کن عقائد کے ماننے والے ہیں اس کی بھی تردید، اور خالی جہمیہ نہیں بلکہ جہمیہ کے علاوہ اور فرقے ڈالنا جو ہیں وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر ہیں. اس زمانے میں جہمیہ کا زور زیادہ تھا اس نے ان کا تو تذکرہ کیا، اور دوسرے فرق داللہ کو وغیرہم والا مبہم لفظ استعمال کر کے ان کو بھی شامل کر لیا. یہ گویا امام بخاری نے اس کتاب التوحید میں جو مستملی کا نسخہ ہے اس کے پیش نظر، اور اس معنی کر کے گویا اس کتاب التوحید کو جو اس بخاری شریف کی آخری کتاب ہے، اور بخاری شریف کی پہلی کتاب تھی کتاب الایمان، اس کے ساتھ مناسبت بھی پیدا ہو جائے گی. کتاب الایمان میں انہوں نے بہت سارے ابواب قائم کیے تھے، اور وہ کمالات اور وہ خوبیاں، وہ صفات جو ایمان کی ہیں ان کو بیان کیا تھا، فلاں یہ چیز ایمان میں سے ہے، یہ چیز ایمان میں سے ہے، یہ چیز ایمان میں سے ہے، اور اس طرح ابواب قائم کرتے چلے گئے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. گویا وہاں کتاب الایمان میں ان کے پیش نظر ایمان کے وہ صفات تھے جو ایمان کے اندر پائے جاتے ہیں، مثبت پہلو سے انہوں نے کلام کیا تھا ایمان کے اندر جو جو خوبیاں، جو جو کمالات اور جو جو صفات ہونے چاہیے ان کو وہاں بیان کیا تھا، اور اس کے لیے عنوان قائم کیا تھا، جنرل عنوان، کون سا؟ کتاب الایمان. وہی کتاب الایمان کو یہاں دوسرے انداز سے نائے کہ پیش کر رہے ہیں، اور اس کا عنوان قائم کیا کتاب التوحید. حالانکہ توحید اور ایمان میں کوئی منافات اور تضاد نہیں ہے، جو ایمان ہے وہی توحید ہے. البتہ یہاں ان کا مقصد چونکہ اسی ایمان کے مناسب جو چیزیں نہیں ہیں، فرق داللہ اور گمراہ فرقوں نے جو باتیں ایمان کے اندر ایسی لازم قرار دی جو ایمان میں ہونی نہیں چاہیے، جس کی نفی کی جانی چاہیے، رد کیا جانا چاہیے، ان کو اس کتاب میں ذکر کیا ہے. گویا ایمان کے اوپر منفی پہلو سے انہوں نے بحث کی ہے، اس معنی کر کے اس کو یہاں آخر میں بیان کیا. تو کتاب کا جو شروع کا حصہ تھا وہ، اور آخر کا حصہ تھا وہ، دونوں میں کیا ہو جائے گی؟ مناسبت ہو جائے گی. جہاں سے شروع کیا تھا ایمان سے، وہیں پر ختم کیا ایمان ہی کے اوپر. مل من نہایا العود الی البدایا، انتہا کیا ہے؟ عربی میں جملہ بولا جاتا ہے، انتہا کیا ہے؟ العود الی البدایا، ابتدا کی طرف لوٹ کر کے آنا، اسی کا نام کیا ہے؟ انتہا ہے. آپ نے کسی مقصد کے لیے دلی کا سفر کیا، آپ کا دلی کا سفر یہاں ادگاؤں سے شروع ہوا. سفر کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ادگاؤں سے. اب جب آپ کام نمٹا کر دوبارہ ادگاؤں واپس آ جائیں گے، سفر کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ادگاؤں سے شروع ہوا تھا، اور ادگاؤں آ کر کے ختم ہوا. من نہایا العود الی البدایا، شروعات جہاں سے ہوئی تھی وہیں کی طرف لوٹنا، یہ ہے نہایا. قرآن پاک کو بھی جب آپ ختم کرتے ہیں نا تو والناس پر ختم نہیں کر دیتے، والناس کے بعد پھر شروع کراتے ہیں. کہاں سے؟ سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے. تو جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر آ گئے، یہ علامت اس بات کی کہ یہ آپ کا یہ پورا دورہ کیا ہو گیا، یہ پورا سفر مکمل ہو گیا. ہر چیز میں یہی ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر. تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو ایمان سے شروع کیا اور ایمان کے اوپر کیا کیا؟ ختم کیا. یہ ایک تو گویا یہ مناسبت ہے. اور باپ کہتے یہ تو کتاب کے اعتبار سے, باپ کے اعتبار سے مناسبت یہ بتلائی گئی ہے. پہلا باپ تھا باب کیف کان بدل الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر وحی کی شروعات کیسے ہوئی. اور گویا اس میں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کو شروع کیا تھا پہلے باب کے اندر. وحی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر وحی نہیں بھیجتے, انبیاء کرام پر وحی نہ بھیجی جاتی تو انسانوں کو کیسے پتا چلتا کہ اللہ کون ہے, جنت دوزخ کیا ہے, آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے فضل فرما کر, کرم فرما کر حضرات انبیاء پر اپنے فرشتوں کو بھیجا, وحی بھیجی, اور انہوں نے اللہ کی ذات سے اور دوسری ضروری چیزوں سے دوسرے انسانوں کو واقف کیا. یہ گویا ابتدا انسان کے تعلق کی, اور انتہا وہاں جا کر کے ہوتی ہے. ورنہ دور موازن قیامت کے روز جب اعمال تولے جائیں گے اور سب معاملہ ختم, اور اس کے بعد جن کے اعمال نیکیاں غالب تھی وہ جنت میں, جن کے گناہ غالب تھے وہ کیا ہے؟ جہنم میں جائیں گے, معاملہ ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی باپ کی مناسبت ہو جائے گی کائی کے ساتھ, آخری باپ کی اگلے باپ کے ساتھ. اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ امام جیسے کہ اس باپ کا مقصد کیا ہے, تو دو مقصد بیان کیے گئے عام طور پر. شرح اس باپ کے قائم کرنے کا مقصد یہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری وزن اعمال کے مسئلے کو بتلانا اور ثابت کرنا چاہتے ہیں. وزن میزان قرآن میں اللہ نے اس کا مختلف انداز میں تذکرہ کیا, احادیث میں بھی وہ آتا ہے. اسی کا عقیدے کو جو اہل سنت والجماعت کا ہے امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں وضع میزان کو. اور جو ہے اس میں ایک عام طور پر تو شرح نے یہ مقصد, لیکن حافظ ابن قیم اور ہمارے اقابر میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کا مقصد اور غرض یہ بتلائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تلاوت اور مطلوع کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں. ایک انسان جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ایک تو اس کا فعل ہے عمل, کیا؟ پڑھنا, تلاوت, قرآن کا پڑھنا. پڑھنا بندے کا عمل ہے, کس کو پڑھ رہا ہے, اس کا یہ عمل کس پر ہو رہا ہے؟ قرآن کے اوپر, جو اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام جو قرآن ہے وہ تو قدیم ہے, غیر مخلوق ہے. اور انسان کا پڑھنا جو انسان کا عمل ہے, جیسے انسان مخلوق ہے ایسا اس کا یہ عمل بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے. یہ وہ مسئلہ تھا جیسا کہ آپ نے اپنے استادوں سے سنا ہوگا, اسی مسئلے میں امام بخاری کو بڑا ابتلا اور آزمائش پیش آئی تھی اور ان کو بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی تھی, تلاوتن ہونا پڑا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا. تو بہرحال اسی کلام اللہ والے مسئلے کو امام بخاری نے اس کتاب التوحید کے بہت سارے ابواب میں بیان کیا ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اور حضرت شاہ صاحب بھی اس باب میں بھی اسی کو کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ تلاوت الگ چیز ہے, مطلوع الگ چیز. تلاوت بندے کا فعل ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں ترازو قائم کریں گے اور بندے کے اعمال کو لے جائیں گے, اس میں اس کی تلاوت کو بھی کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا. بندے کی تلاوت جو اس کا فعل ہے وہ تولا جائے گا, اور قرآن جس کی اس نے تلاوت کی ہے جو اللہ کا کلام ہے, بھلا اس کو تو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ تو امام بخاری اس باب کو لا کر تلاوت اور مطلوع کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے باب کے اندر بھی وحی کا تذکرہ تھا اللہ کے کلام کا, اس باب کے اندر بھی اللہ کے کلام کا تذکرہ ہو گیا. اس معنی کر کے اول کو آخر کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ تو صاف مناسبت ہو جائے گی. اور آگے حدیث آ رہی ہے, حدیثوں کی مناسبت بھی, دونوں شروع کی حدیث اور آخر کی حدیث دونوں کی مناسبت بھی شرح نے بتلائی ہے. اب یہ باب جو قائم کیا ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ, ہم باری تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم باری تعالیٰ اپنے آپ کو جمع کے صیغے سے تعبیر کرتے ہیں کہ کبھی جمع کا صیغہ متکلم اپنے لیے استعمال کرتا ہے. ہمارے یہاں تو لکھنؤ والوں کی تہذیب ہی ہے کہ وہ واحد کے لیے کا استعمال کرتے ہیں, हम लखनऊ जाएंगे, वो हम आए, हमने कहा, हमने ये काम किया, होता है वो एक आदमी। तो ये एक खास कलाम का अदब है। तो बारी ताला ने कुरान पाक में अपने आप को दोनों तरीके से, कभी तो वाहिद के सेगे से भी अपने आप को ताबीर किया है, और कभी जमा के सेगे से। जमा का सेगा तफखीम और तालीम पर दलालत करता है, वाहिद का सेगा तौहीद पर दलालत करता है। इसीलिए उर्दू में आमतौर पर हमारे यहाँ अल्लाह ताला के ये जो तर्जमा किया था, ए अल्लाह तू हमारा, बाद लोग सवाल करते हैं अल्लाह को, तू कह रहा है धनाया कि नहीं। लेकिन वहां असल बोलने वाले ने लिहाज रखा तौहीद का, अल्लाह की तौहीद इतनी अहम है कि इसके मुकाबले में वो कलाम वाले अदब को मलहूज नहीं रखा गया। तौहीद का लिहाज करते हुए वाहिद का सेवा इस्तेमाल किया। लेकिन कभी अल्लाह आप हमारा ये काम कर दीजिए, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, यूं बोलते फरमाए भी बोलते और फरमाए भी बोलते हैं। तो वाहिद का सेगा जहाँ बोला जाता है, वहां बोलने वाले के पेश नजर क्या होती है, तौहीद होती है। और जहाँ जमा का सेगा अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करते हैं, बोलने वाले के पेश नजर ताजीम होती है। यहाँ अल्लाह ताला ने कुरान में अपने लिए दोनों तरीके इस्तेमाल किए हैं, दोनों की गुंजाइश है। बहरहाल फरमाते हम इंसाफ की तराजुएं कायम करेंगे कयामत के रोज। वज़े मीज़ान, तराजू कायम करने का क्या मतलब? भाई तराजू किसी जगह रखी जाएगी ना, यहाँ तराजू लाके रखी जाए तो लोग पूछेंगे भाई ये तराजू काहे को लाए, क्या चीज तोली जाने वाली है, कुछ होगा यहाँ जिसको तोला जाएगा। तो अल्लाह ताला कयामत के रोज तराजू कायम करेंगे, इसका मतलब यह है कि इसके जरिए से बंदों के आमाल को तोला जाएगा। वज़े मीज़ान, और उसी को ताबीर करते हैं तराजू के कायम करने को वज़न आमाल से भी, आमाल को तोल, तराजू कायम करना, आमाल को तोलना, दोनों का मफहूम और मकसद क्या है, एक ही है। तो बहरहाल इमाम बुखारी ने ये बात कायम करके इस सिलसिले में अहले सुन्नत वल जमात का जो मसलक है, जो अकीदा है, उसको वाजह कर दिया। एक जमात उस जमाने में इस्लाम के दौरे अव्वल के अंदर बहुत से गुमराह फिरके सहाबा के बाद ताबीन तबे ताबीन के जमाने के अंदर जुहूर पजीर हुए थे, उनमें से फिरका जो है वो मोतज़िला का, आपने शरह अकाइद के अंदर पढ़ा होगा, इमाम हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत के अंदर वासिल इब्न अता नाम का एक शख्स आता था, और उसने कुछ सवाल किए और फिर उसके बाद वो अलग हो गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया एतज़ला अन्ना, उसके बाद से उसके जो मानने वाले थे उनको मोतज़िला के नाम से याद किया जाने लगा। कि मोतज़िला ऐसे लोग थे, उन पर अक़लियत का गलबा था, और इस्लाम और गोया इस्लाम की हर चीज को, अहकामात को भी, अकायद को भी, हर चीज को, जैसे इस जमाने में बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर साइंस का गलबा है, हर चीज को साइंस की तराजू में तोल कर उसको सामने रख कर के समझने की कोशिश करते हैं, उन पर अक़लियत का गलबा था, वो अक्ल ही के जरिए से हर चीज को समझने की कोशिश करते थे। तो अब जब कुरान में यह आया, बारी ताला ने फरमाया कि हम मीज़ान कायम करेंगे, आमाल को तोलेंगे, उन्होंने कहा आमाल कैसे तोले जाएंगे, आमाल तो कोई नजर आने वाली चीज है नहीं। आमाल करने वाला जब आमाल को अंजाम देता है, उसके आमाल करने के बाद वहां कुछ भी नहीं, वो तो जू जू वजूद में आते जाते हैं, तू तू क्या हुआ, खत्म भी होते जाते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे ये बोल जहाँ पूरे होते हैं खत्म हो गए, हवा में जो है तहलील होकर के लाशें बन गए। अगर कि आज की साइंस ये कहती है कि ये कलाम नाशय होता नहीं है, हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने इंसान पहले पैदा और आइंदा पैदा होंगे, उन्होंने जितनी बातें कही वो फिजा में है, और उनकी कोशिश है इस सिलसिले में कि वह ऐसे तरीके वह अख्तियार करें जिससे उन बातों को क्या किया जा सके, पकड़ा जा सके, बोला जा सके। वैसे तो अब ये जो टेप रिकॉर्ड वगैरह है और दूसरी चीजें, उससे तो वो कलाम महफूज होता ही है, लेकिन अल्लाह का एक ऐसा निज़ाम है कि सब का कलाम ये फिजा के अंदर जो है महफूज है, ये साइंसदानों का दावा है। तो बहरहाल ये लोग यूँ कहते थे कि बोला खत्म हो गया, اسی طرح دوسرے امام نماز پڑھی, جب تک آپ پڑھ رہے تھے نماز سلام پھیرا, ہم آپ کو تھوڑی الگ سے نظر نہ, آپ کے سلام پھیرنے کے بعد کوئی نماز کی کوئی الگ چیز ہوتی ہو آپ کو دی جاتی ہو کہ یہ محفوظ رکھو, چیزوں میں رکھو یہ تمہاری فجر کی نماز ہے, ایسا تو کچھ ہے نہیں. تو بہرحال وہ یوں کہتے ہیں کہ اس کو کوئی الگ سے اس کا وجود نہیں, تو پھر کیا رکھیں گے اس میں ترازو کے اندر جس کو توڑا جائے, یہ کیا کرے انہوں نے تولنے کا کیا کیا, انکار کیا. اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کے جب تولا ہی نہیں جائے گا تو یہ ترازو کا نام آیا, وہ ترازو کا مطلب ترازو جو ہم بولتے ہیں وہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لیں گے, عدل کریں گے. اللہ کے اسی انصاف اور عدل کرنے والے عمل کو تعبیر کرنے کے لیے لفظ میزان اور وزن کا استعمال کیا گیا, وہ یوں کہتے ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں, باقاعدہ ایک ترازو ہوگی جو قائم کی جائے گی اور اس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا. چنانچہ اس سلسلے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ بھی ہے, اور جس کو مستدرک حاکم میں مرفوع حدیث کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت میں میزان وہ اتنی بڑی, اس کا ایک ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے اس کو اندر رکھ دیا جائے تو وہ سب اندر سما جائے گا. معلوم ہوا یہاں خالی عدل و انصاف مراد نہیں ہے, باقاعدہ ترازو مراد لی گئی ہے. بہرحال امام بخاری اس باب کے ذریعے سے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس سلسلے میں کہ باقاعدہ ترازو ہوگی اور اس ترازو میں باقاعدہ تولنے والا عمل ہوگا, ہم سب کا یہی عقیدہ ہے. تولنے کی کیفیت کیا ہوگی اس سلسلے میں اہل سنت اور جماعت کے اندر آپس میں مختلف باتیں کہی گئی ہے. بعض لوگ یوں کہتے ہیں تولا یعنی جن دفتروں میں, جن کاغذات میں, جن رجسٹروں میں اعمال کو جو ہے لکھا گیا ہے ان رجسٹروں کو تولا جائے گا, صحائف اعمال. بہت سارے حضرات ہمارے اکابر میں سے اس طرف گئے ہیں, جبکہ دوسرے حضرات کہتے ہیں خود اعمال, نماز کا عمل ہے وہ نماز کا عمل اللہ کے یہاں محفوظ ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ترازو میں اس کو رکھیں گے. ہم نے کچھ بولا الحمدللہ کہا, ہمارا یہ الحمدللہ اللہ کے یہاں کیا ہے, محفوظ ہے, قیامت کے روز اس کو تولا جائے گا, رکھا جائے گا. اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے, اور بڑے بڑے حضرات اس طرف گئے ہیں. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اسی کو بتانا چاہتے ہیں, اور اسی کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے. چنانچہ اسی کے بعد آگے کا جو جملہ آیا, اس جملے کے ذریعے سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اہل سنت و جماعت کے اندر آپس میں تولنے کی کیفیت کے سلسلے میں جو اختلاف ہے, اس اختلاف میں ان کا اپنا موقف اور نظریہ کیا ہے, اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُحْسَبُ, انسانوں کے اعمال اور ان کی باتیں تولی جائے گی. تو گویا اعمال خود کیا ہوں گے, ترازو میں رکھے جائیں گے اور تولے جائیں گے. اب بات تو اعمال کی تھی, لفظ قولہم کہیں کو لائے, تو آپ نے سنا ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص انداز ہے, وہ کوئی عنوان قائم کرتے ہیں کوئی دعویٰ, تو اب دیکھتے ہیں کہ میں نے جن الفاظ سے یہ عنوان قائم کیا ہے میرے اس دعوے کو پیش ثابت کرنے کے لیے ان کی شرطوں کے مطابق کوئی حدیث موجود نہیں ہے, تو پھر وہ اپنے دعوے میں مزید ایک چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں. اصل دعویٰ تو یہ ہے ان اعمال بنی آدم توزن, سمجھایا کہ نہیں, لیکن اعمال کے تولے جانے کے سلسلے میں ایسی کوئی روایت حدیث کی جو ان کی شرط کے مطابق ہو ان کے پیش نظر تھی, ان کے پاس نہیں تھی, اس لیے اپنے اس دعوے میں انہوں نے ایک دعوے ایک چیز کا اور اضافہ کر دیا, ان اعمال بنی آدم و قولہ یوزن, کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی باتیں تولی جائے گی, بات بھی تولی جائے گی. اب بات بھی کوئی اعمال سے الگ چیز نہیں ہے, بات بھی تو عمل ہے, اس کا زبان کا عمل, دوسرے اعمال جو ہے جیسے سننا کان کا عمل ہے, دیکھنا آنکھ کا عمل ہے, پکڑنا ہاتھ کا عمل ہے, چلنا پاؤں کا عمل ہے, تو بولنا یہ کس کا عمل ہے, زبان کا عمل ہے. تو بولنا جب زبان کا عمل ہے اور اس کو قول کے تولے جانے کو یا روایت پیش کریں گے, جو آپ نے پڑھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت, جو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو رحمان کو بہت پسند ہیں, زبان پر بولنے میں بڑے آسان ہیں اور ترازو میں اعمال کی ترازو میں بھاری ہیں, وہ کلمے بھاری ہیں, مطلب وہ خود رکھے جائیں گے. بس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ دعویٰ لا کر کے اہل سنت والجماعت کے مختلف گروہوں میں اعمال کو تولنے کی کیفیت کے سلسلے میں جو اختلاف تھا, اس اختلاف میں اپنا جو موقف ہے, نظریہ ہے, اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا دعویٰ, اعمال بنی انسانوں کے اعمال اور ان کا قول, ان کی باتیں کیا کی جائے گی, تو لی جائے گی. اور جیسا کہ آپ دیکھا ہوگا امام بخاری کی عادت ہے, جب باپ کا کوئی عنوان قائم کرتے ہیں, کوئی حدیث لاتے ہیں یا کوئی جو ہے قرآن کی آیت لاتے ہیں, اس میں کوئی مشکل لفظ ہوتا ہے تو اس کی لغوی تحقیق بھی وہ پیش کرتے ہیں, لغوی اعتبار سے اس کے معنی کو. یہاں وَنَدَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, لفظ قسط جو موازین کی صفت کے طور پر یا مفعول لہو کے طور پر لایا گیا ہے, اس کا معنی بیان کرنے کے لیے امام بخاری آگے کہتے ہیں, وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ وَالْعَدْلُ بِالرُّمِيَّةِ. لفظ القسطاس بھی قرآن میں آیا, وَزَيْنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. تو لفظ قسطاس کا ترجمہ جو ہے حضرت مجاہد بن جبر رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں اور ائمہ تفسیر میں ان کا شمار ہے, ان کا قول نکل کیا کہ قسطاس رومی زبان میں کس کو کہتے ہیں, عدل اور انصاف کو کہتے ہیں. تو یہاں قسط جو آیا وہ بھی اسی معنی میں, کس کے معنی میں, انصاف کے معنی میں. ندعو الموازین القسط لیوم القیامہ, ہم لوگ انصاف کی ترازویں قائم کریں گے, ہم بھائی تعالیٰ فرماتا ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے روز. یہ گویا یہاں قسط کون سے معنی میں ہے, عدل کے معنی میں. ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. ویقال قائل کون ہے, انہوں نے مجھول کا صیغہ لا کر کے قائل کو چھپا دیا. اصل تو یہ قول جو ہے وہ معمر بن مسنا جن کی کتاب مجاز القرآن سے امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر بہت سارے لغوی تحقیقات کو ذکر کیا ہے, انہی کا تو حافظ نے اس کو یہاں ذکر نہیں کیا, لیکن دوسرے شعراء بتلاتے ہیں کہ یہ یقالو کر کے القسط مصدر المقسط وهو العادل, یہ مقولہ کس کا ہے, حضرت معمر بن مسمع کا, ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے, ان کا یہ جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے اور مقسط کا معنی ہے انصاف کرنے والا. آپ چونکہ نحو اور صرفہ پڑھ کر کے آئے ہیں, اس لیے آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ مقسط یہ تو باب افعال کا اس میں فاعل کا صیغہ ہے, اس کا مصدر تو اقساط ہے, اور یہ کہتے ہیں اس کا مصدر کیا ہے, قسط ہے. تو مزید سی کا مصدر یہ مجرد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علامہ کرمانی جو شارح بخاری ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا گیا کہ یہ مصدر المصدر ہے, مصدر تو مقصد کا مصدر تو اقساط, اور اقساط کا مصدر کیا ہے, قسط. چونکہ اجر جتنے بھی مزید سی ہیں وہ سب بنتے ہیں کائی سے, مجرد سے, اس کا اصلی معنی تو مجرد ہے. اس معنی کر کے انہوں نے کہا یہ مصدر المصدر, اسی کو تعبیر کیا مصدر سے. یہ ایک جواب, اور بھی جوابات ہیں, محمد قاسط و فول جائے, اور اسی قسط سے اگر اس میں فائل کا صیغہ برائے راست بنایا جائے, اس کا ترجمہ انصاف کرنے والا نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے, ظالم. قرآن میں اور حدیث میں جہاں لفظ قاسط آیا ہے وہ عام طور پر ظالم کے معنی میں استعمال, قاسطون فکانوا لجہنم حطبا, یہ آیا ہے. اور مقسط آیا ہے وہ انصاف کرنے والے کے معنی میں. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے, حدثنا عمر بن اشقاب, اس حدیث کو امام بخاری نے تین جگہ پر ذکر کیا ہے, کتاب الاذکار میں اور اس میں کتاب الایمان میں, اور یہ تیسری جگہ ہے کتاب التوحید, اور تینوں جگہ الگ الگ استاد سے اس کو ذکر کیا ہے. چنانچہ وہاں کتاب الاذکار میں, کتاب الدعوات میں زہیر بن حرب ان کے استاد ہیں, ان کے حوالے سے کتاب الدعوات میں ذکر کیا, اور دوسرے استاد ہیں قتیبہ بن سعید, ان کی جو روایت ہے یہی اس کو کتاب الایمان میں ذکر کیا, اور احمد بن اشقاب تیسرے استاد ہیں جن سے یہ یہاں ذکر کر رہے ہیں. اور یہاں اس لیے خاص طور پر ان کی روایت کو ذکر کیا کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے, ان کی روایت میں یہ حدیث اس ترتیب سے آئی ہے کہ اس کے اندر اخیر میں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، اللہ العظیم لفظ اللہ اور العظیم اخیر میں، ان دونوں روایتوں میں اس کی ترتیب اس سے الگ وہ پہلے آتا ہے یہ. تو امام بخاری چاہتے یہ تھے کہ اللہ اور اس کی صفت کے اوپر کتاب کا کیا ہو، خاتمہ ہو، اس لیے انہوں نے اس روایت کو خاص طور پر یہاں پر لانے کے لیے پسند کیا ہے. اب آگے یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن، یہ تین صفتیں لائے، کلمتان دو کلمے یعنی دو کلام دو جملے. عام طور پر شعرا جو ہیں وہ کلمہ کا ترجمہ کلام جملے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ مدرسوں میں شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، نحو کی کتابیں پڑھی آپ نے، ہدایت النحو پڑھی، کافیہ پڑھی اور کتابیں پڑھی، وہاں لفظ کلمہ الکلمہ تو لفظ وضع علمان مفردین، کلمہ کی ایک خاص تعریف کی گئی ہے، خاص مطلب وہ جو تعریف کلمے کی ہے وہ تو نحویوں نے کی ہے، ان کی اصطلاح ایک ہوتی ہے. آپ کسی بھی جگہ کوئی یہ کہیں کوئی فن، اس کی تعریف لغوی کیا ہے، اس کی تعریف اصطلاحی کیا ہے. تو لغوی کا مطلب ہے لغت والوں نے اس لفظ کو کون سے معنی کے لیے استعمال کیا، وضع کیا. وضع یعنی کسی لفظ کو کسی معنی کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب وہ لفظ بولا جائے تو وہی معنی ذہن میں، مائکروفون، اس لفظ کو ایک خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا. اب میں اور آپ جب بھی مائکروفون بلائیں گے ساری دنیا کہ یہ ہے مائکروفون، یہ اس لفظ کو ایک خاص معنی ادا کرنے کے لیے طے کر دیا، مقرر کر دیا، اسی مقرر کرنے کا نام وضع ہے. تو ایک تو لغت والے جو ہیں الفاظ کو معنی کے لیے وضع کرتے ہیں، ان کا وضع کرنا، تو وہ اس کے اعتبار سے کلمہ وہ جملے کے لیے بولا جاتا ہے. اور ایک ہے نحویوں کا وضع کرنا، وہ ایک اصطلاحی نحویوں کی اصطلاح، ایک فن کے پڑھنے پڑھانے والے ایک مخصوص معنی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ اس اعتبار سے کلمہ کا ایک مفہوم الگ ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے. سمجھا ہے کہ نہیں؟ بلکہ اسی کو لا کر اور الجھن میں ڈال دیتے ہیں. یہ نہ لاتے تو سیدھا سیدھا سمجھ جاتے آپ اور ہم، سمجھا ہے کہ نہیں؟ ایسی الجھن ہے ہماری، عام طور پر نصاب کی کتابوں میں پیش آتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی مرتبہ بےچارے استاد بھی کہاں حق کا اس کو پیش نہیں کر پاتے اور طلبہ بھی جو ہیں کورے کے کورے رہ جاتے ہیں. خیر ہم اس میں جانا نہیں چاہتے، ابھی تو یہی بتانا ہے کلمہ یعنی جملہ. کیا؟ جملہ، کلام، سینٹینس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، گجراتی میں واقعہ بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی مراٹھی میں بھی وہی کہتے ہوں گے واقعہ. دو واقعہ ایسے ہیں، دو واقعہ ایسے ہیں کہ وہ حبیبتان الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہے. یہ حبیبتان یہ تثنیہ ہے حبیب ان کا، حبیب ان فعیل ان کے وزن پر ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ فعیل ان کے وزن پر جو بھی لفظ آئے گا اس کا دو معنی ہوتے ہیں، کبھی وہ اس میں فعیل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. سمجھایا کہ نہیں؟ اب یہاں دیکھو حبیبتان یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے، خفیفتان خفیف یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے، اور ثقیلتان ثقیل یہ بھی کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. لیکن بات یہ ہے کہ پہلا جو حبیبتان ہے فعیل کے وزن پر، وہ تو اس میں مفعول کے معنی میں، یعنی حبیبتان بمعنی محبوبتان الرحمن، دو جملے سے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں. کہ فعیل کا وزن کون سا معنی دینے کے لیے آیا؟ اس میں فائل. اور باقی دو جو فعیل والے ہیں خفیف اور ثقیل، تو اس میں فائل کے معنی میں، خفیفتان علی اللسان زبان کے اوپر آسان ہلکے، اس میں فائل کے معنی میں، اور ترازو کے اندر بھاری. تو تین سیدھے آئے فعیل کے وزن پر، ایک اس میں مفعول کے معنی میں، دو فاعل کے معنی میں. بہرحال کلمتان یہ موصوف ہے، اور آگے تین جو ہے حبیبتان الرحمن یہ پہلی صفت اور خفیبتان اللسان یہ دوسری صفت اور ثقیلتان فی المیزان یہ تیسری صفت. کلمتان موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر موصوف صفت مل کر کے یہ ہوئی خبر مقدم. خبر کو کبھی پہلے لاتے ہیں. ویسے تو آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے جس کے دونوں جز مبتدا بھی اور خبر بھی کیا ہوں اسم ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں جملہ اسمیہ. اب یہاں جملہ اسمیہ کی اصل ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے مبتدا اور پھر خبر, لیکن کبھی کبھی کسی خاص مقصد اور ضرورت کے پیش نظر جو ہے جملہ اسمیہ کی یہ جو اصلی ترتیب ہے مبتدا پہلے اور خبر بعد میں اس کو الٹ دیتے ہیں اور بجائے مبتدا کے خبر کو پہلے اور مبتدا کو بعد میں لاتے ہیں. مقصد ہوتے ہیں, مختلف مقصد ہوتے ہیں, وہ آپ نے علم معانی میں بلاغت کے اندر پڑھے ہوں گے. ان مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے وہ تشویق مخاطب, سامنے والے کے اندر کیا پیدا کرنا, شوق پیدا کرنا. آگے جو مبتدا ہے وہ تو لائے نہیں, مبتدا پہلے لاتے سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم, یہ دونوں کلمے ایسے ہیں کہ اللہ کو محبوب ہیں, زبان پر آسان ہیں, ترازو اعمال میں بھاری ہیں. تو پہلے سے بات پر چل گیا, کوئی آپ کے دل میں بے چینی پیدا نہیں کی. لیکن اگر ہم اس ترتیب کو الٹ دیں جیسا کہ یہاں ہے اور یوں کہیں دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو پسند ہیں, ارے سننے والے نے سنا کون سے دو کلمے ہوں گے, وہ سننے والے کو کیا پیدا ہوا, شوق پیدا ہوا. وہ یہ جملہ سن کر متوجہ ہو جائے گا اور سننا چاہے گا بھائی وہ دو کلمے کون سے. ابھی آپ ان دو کلموں کو بیان نہیں کر رہے, ابھی آگے پھر دوسری صفت لائے کیا خفیفتان اللسان کے وہ دو کلمے زبان پر ہلکے. اب آپ کہہ رہے بھائی بلا بتا دینا کیا ہے وہ, تو ابھی لمبی اپنی تقریر لمبی کرتا جا رہا ہے, ہم کو تو انتظار ہے ان دو کلموں کا, ابھی دو کلمے بیان نہیں کر رہے. پھر آگے پھر کہہ رہے ہیں وہ ترازو اعمال میں کیا ہیں بھائی. اب تو اس کا شوق انتہا کو پہنچ گیا, اس کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا, لبریز بھی نہیں چھلک گیا. اب تو وہ قریب تھا کہ آپ کا گلا پکڑے بھائی بتا دوں جلدی سے, تو آپ نے کہا سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم, یہ گویا تشویق پیدا کرنے شوق پیدا کرنے. تو یہ عام طور پر تشرع اس کی ترکیب یہی بتلاتے ہیں اس پورے جملے کی, یہ تینوں مل کر کے مبتدا ارے خبر مقدم اور سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ اور سبحان اللہ وعاطفہ اور سبحان اللہ العظیم ماتما یہ مبتدا مؤخر. لیکن علامہ ابن حمام حنفی صاحب شارح ہدایہ وہ اس کو اصلی وضع پر رکھتے ہیں کہ بھائی جملہ اسمیہ کی اصلی وضع یہ ہے کہ مبتدا پہلے ہو خبر بعد میں ہو. تو یہ جو پہلے تین جملے ہیں موصوف تین صفت مل کر وہ کیا ہے, مبتدا ہی ہے, اور سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم کیا ہے, خبر ہے. یہ کہتے ہیں. اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو نکیرا ہے. نہیں, نکیرا نہیں رہا, جب نکیرا کو صفت سے موصوف کیا جاتا ہے تو اس کو نکارت باقی نہیں رہتی ہے. بہرحال یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو جو لائے ہیں وہ اس لیے ثقیلتان فی المیزان یہ دو جملے اعمال کی ترازو میں کیا ہیں, وزنی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ وہ کلمے ہی رکھے جائیں گے قائم ہے ترازو میں. تبھی تو کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے, بھائی یہ قلم بھاری ہے وزنی ہے, قلم رکھا جائے گا تو ہی بھاری وزنی کہیں گے. اس طرح یہ کلمے خود ہی رکھے جائیں گے. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنا یہ دعویٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال خود رکھے جائیں گے قائم ہے ترازو کے اندر. یہ اہل سنت و جماعت کا جو گروہ اس طرف گیا ہے امام بخاری نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. یہ تو بہرحال ایک علمی اعتبار سے ہوا, حقیقت تو یہ ہے کہ ان علمی بوشگافیوں میں جو ہے مشغول ہو کر اس حدیث کا جو مقصد اصلی ہے اس سے ہم کو غافل ہونا نہیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور پھر آگے امام بخاری نے جو باب قائم کیا تھا وَنَدَوْا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قرآن پاک کی آیت لا کر گویا ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کل کو قیامت کے اندر ترازو رکھی جائے گی اور اس ترازو میں تمہارے اعمال کو تولا جائے گا. فکر کرو کہ تمہارے اعمال کے اندر کیا پیدا ہو، وزن پیدا ہو. کیسے وزن پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا وزن؟ امام بخاری فرماتے ہیں ذرا جو پہلا دن جب آپ نے کتاب شروع کی تھی اور اس وقت جو باب آیا تھا اور پہلی حدیث آئی تھی کیا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے. بس یہ ہے اعمال میں جتنا اخلاص ہوگا اسی کے مطابق کیا ہوگا، وزن ہوگا. اعمال کے لیے دو چیزیں شرط ہے اللہ کے ہاں اعمال کے مقبول ہونے کے لیے، ایک تو اخلاص. کوئی بھی عمل کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اگر وہ کسی اللہ کے لیے کیا جائے تو ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے. لوگ مجھے بڑا عالم سمجھیں، لوگ مجھے یوں سمجھیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، تو پھر یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا، یہ اخلاص کے منافی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے تین آدمیوں کو پیش کیا جائے گا، اس میں ایک تو ہوگا قاری قرآن، دوسرا ہوگا سخی مالدار، تیسرا ہوگا جو ہے شہید. قاری صاحب کو بلا کر کے پوچھیں گے ارے باری تعالیٰ کہیں اپنی نعمت کا قیامت کے روز نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ نے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں قیامت کے روز ہر ہر نعمت کا حساب ہوگا. ہم نے فلانی نعمت دی تھی، تم نے ہماری اس نعمت کا کیا حق ادا کیا؟ آپ بھی علم لے کر کے جا رہے ہیں، اس علم کی نعمت کا آپ کو کیا حق ادا کرنا ہے، ذرا سوچ لیجیے. یہاں قاری کو اللہ تعالیٰ بلا کر کے پوچھیں گے کہ ہم نے قرآن جیسی نعمت تم کو عطا فرمائی تھی اور شاندار عمدہ طریقے سے قرآن پاک کو تم کو پڑھنے کی ہم نے صلاحیت عطا فرمائی، اس کا تم نے حق کیا ادا کیا؟ قاری صاحب جواب میں کہیں گے بھائی تعالیٰ بہت پڑھایا، پورے خیر العلوم کے ہر ہر طالب علم کو قاری بنا دیا میں نے، پورے عدگاؤں کے اندر جو ہے قرآن کا غلغلہ مچا دیا، مسابقات ہو گیا اور پورے علاقے میں لوگ واہ واہ کرتے ہیں، خوب اس کا یہ ہوا. باری تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب کیوں کیا تھا؟ واہ واہ کیجیے نا، تاکہ لوگ کہیں بہت بڑے قاری صاحب ہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو دل کا حال جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا قاری ہے، بڑا ماہر ہے، تو فرشتوں کو کہو لے جاؤ اس پہ. اب دیکھو یہ کتنا اونچا عمل، پوری زندگی اسی میں گزاری قرآن کی خدمت میں، لیکن نیت کیا تھی؟ اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی، نیت کیا تھی؟ تاکہ لوگوں میں شہرت ہو، یہ اخلاص کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قول جہنم ہے، یہ جو عوام کہتے ہیں جہنم مولویوں سے سل لے گی تو یہ اسی حدیث کے مفہوم کی طرف اشارہ ہوا کرتا. لیکن اب جواب کے خالی مولوی ہیں دو اور ہیں اس میں، سمجھا کہ نہیں؟ دوسرا بولا جائے بلا ہوگا کون، دوسرا ہے سخی مالدار. اللہ نے مال جیسی نعمت عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ارے میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ جواب میں عرض کرے گا باری تعالیٰ کوئی نیکی کا شعبہ، کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں تھا جس میں میں نے مال خرچ نہ کیا ہو. مسجد تو مسجد والا ہے لے جاؤ، کتنی مسجدیں بنوائی، فلاں حدیث صاحب نے بنوائی، مدرسے میں ضرورت تھی دار الحدیث بنانے کی، ہال بنانے کے لے جاؤ پیسے، مساور خانے میں ضرورت تھی، فلاں جگہ جہاں بھی نیکی کا کوئی کام ایسا جہاں تیرے رسول نے اور حدیث اور قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اور میں نے سب میں خرچ کیا، बहुत ख्याल था। भाई तारा कहते हैं बराबर है, लेकिन ये काय के लिए खर्च किया था, ताकि लोग कहें, ताकि ये बहुत बड़ा सखी है, मुझे राजी करने के लिए थोड़ा किया था। फरिश्तों को कहता ले जाओ इसको जानना। अब देखो कितना बड़ा, सारी दौलत नेकी के कामों में खर्च, लेकिन नीयत क्या थी, फासिद, काम ना आया। और तीसरा तो बड़ा ऊंचा, शहादत, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, दुश्मनों का मुकाबला करते, उनको बुलाएंगे भाई मैंने तुझे तंदुरुस्ती दी थी, कुव्वत दी थी, शुजात दी थी, मेरी नेमतों की तूने क्या हक अदा किया। कहेगा बारी ताला तेरे दुश्मनों का मुकाबला किया, और ऐसा मुकाबला किया कि खुद अपनी जान कुर्बान कर दी। बारी ताला जवाब में फरमाएंगे भाई ये तूने इसलिए किया था कि लोग कहें लियानो शुजाउन, तो बड़ा बहादुर है, लोगों ने वाह वाह कर लिया, क्या चाहते हो ले जाओ। देखो शहादत से ऊंचा कौन सा मकाम हो सकता है, लेकिन नीयत सही नहीं थी इसलिए अमल बेकार गया। हर अमल चाहे वो छोटा हो या बड़ा है, तो बड़े बड़े अमल, हजरत माविया रजी अल्लाह तआला के सामने जब ये हदीस बयान की जाती थी तो हजरत माविया जो है रोते थे, खूब रोते थे, कहा ये तो उन लोगों का हाल है जिन्होंने अमल किया, जिन्होंने किया ही नहीं कुछ, उनका तो क्या हाल होगा। तो बहरहाल कोई भी अमल हो, छोटा हो या बड़ा हो, जरूरत है कि वो खालिस किसके लिए किया जाए, अल्लाह के लिए किया जाए। आपको भी दीन का काम जो करेंगे उसमें इखलास, एहतिसाब, बदला किसी दुनिया से नहीं लेना है, किससे लेना है, अल्लाह से। किताब ईमान में आपने बाप पढ़ा होगा इमाम बुखारी का। और दूसरा ये है कि वो काम जो भी आप करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक करें। बहुत सी मरतबा आदमी में इखलास होता है, खालिश अल्लाह को खुश करने के लिए करता है, लेकिन तरीका वो नहीं होता जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ है, इसलिए वो काम क्या हो जाता है, बेकार जाता है। उसी को इत्तिबा से ताबीर करते हैं, और इसी इत्तिबा का दूसरा उनवान है सिद्क। क्या सिद्क? अब गोया दो शर्तें हो गई, कोई भी अमल कबूल होने के लिए जरूरी है कि उसमें सिद्क हो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, और इखलास हो यानी खालिस अल्लाह ताला के लिए अंजाम दिया जाए। हमें अपने हर और अमल को इमाम बुखारी आखिर में ये रिवायत लाकर हमें तंबीह करना था, शुरू में तो लाए ही थे भाई देखो इतना इतना अजीम काम तहसील इल्म का, हदीस का तुम शुरू करने जा रहे हो, नीयतें दुरुस्त कर लो। और हम आखिर में ये रिवायत लाकर बतलाना चाहते हैं कि आपके हर अमल में वजन उसी वक्त पैदा होगा जब उसमें ये दो सिफतें पाई जाए, इखलास और सिद्क। इसलिए अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे, इसका एहतमाम करना चाहिए, और उसी के लिए, इसी इखलास और सिद्क को पैदा करने के लिए अल्लाह के नेक बंदों और अहलुल्लाह की सोहबत हासिल की जाती है। वरना तो पूरी जिंदगी आदमी इल्म की खिदमत करता है, लेकिन नीयत दुरुस्त न होने की वजह से वही मामला होता है जो कारी के साथ किया गया था। इसलिए जरूरत है कि आप फरागत के बाद भी अपने अंदर इखलास पैदा करने के लिए जिस नौ की मेहनत करनी चाहिए उसका एहतमाम करें, और जब तक ये न हो वहां तक चैन से न बैठें। हजरत डॉक्टर अब्दुल हय साहब आरिफी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत हकीमुल उम्मत थानी नवरा उमर कदहू के अजीब बड़े खुलफा में से हैं, और पड़ोस में सबसे आखिर में उन्हीं का इंतकाल हुआ, वो फरमाते हैं इल्म की सूरत किताबों से आती है, और इल्म की हकीकत अमल से आती है, और इल्म की लज्जत जो है वो बुजुर्गान दीन की सोहबत से हासिल होती है। इसलिए इसका एहतमाम होना चाहिए। आजकल हम जो है 9-9, 10-10 साल तक पढ़ते तो हैं, लेकिन अहलुल्लाह की सोहबत में रहकर इखलास पैदा करने के लिए हमारे पास 9 महीने भी होते नहीं है। उनके साथ ताल्लुक कोई जरूर नहीं, उनके साथ राबता रखा जाए, आते जाते रहे तो भी इंशाल्लाह ये चीज मौसर। बल्कि हमारे हजरत रहमतुल्लाह अली से एक मरतबा मैंने अर्ज किया था सोहबत के सिलसिले में, आजकल हमारा माहौल जो है ना ماحول ایسا خراب ہو گیا ہے بدگمانی والا, میں کہ نہیں تنقید والا, تنقیس والا. ایک آدمی بیت ہے فلاں بزرگ سے بیت ہے, اور وہ جس ماحول میں رہ رہا ہے چاروں طرف ایسے اشخاص ہیں ان کو معلوم ہے فلاں, ارے تیرے شیخ تو ایسے ہیں, تیرے شیخ تو ایسے ہیں, اس کا ایسا ٹارچر کرتے ہیں, ان کی برائیاں کرتے ہیں کہ وہ بیچارے کے دل میں بدگمانی پیدا نہ ہوتی ہو تو بھی پیدا ہو جائے, اور جہاں بدگمانی پیدا ہوئی وہ اپنے شیخ کے فیض سے کیا ہو جائے گا, محروم ہو جائے گا. یہی مصیبت ہے آج کل طلبا کا مزاج ایسا, طلبا کیا ہے اپنے اساتذہ کی برائی, برائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ استاد کے متعلق جو عقیدت دل میں ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے. عقیدت ختم ہوئی تو استاد کے فیض کا دروازہ بند ہو جائے گا. فیض تو عقیدت اور محبت دو چیزوں سے پایا جاتا ہے. مدرسے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسے طلبا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے کا مشتاق ہوتا ہے, کہ ان کا کام ہی ہوتا ہے دوسرے طلبا کو اپنے اساتذہ کے متعلق بدگمان کرنا. ارے ایسا ہے نعوذ باللہ, تم کو جو ہے تنقید کرنے کے لیے اور موضوع گفتگو بنانے کے لیے استاد ہی ملا, کوئی اور تھا نہیں دنیا کے اندر. اس لیے میں جو بات کہنے جا رہا تھا کہ وہ جو ہے نا شیخ کی خدمت میں, میرے پاس بھی آتے ہیں لوگ فراغت کے بعد کہ میں آپ کی خدمت میں اتنے مدت رہنا ہے کہ پھر تم کہیں جان کام شروع کر دو. جیسے کہ ابھی طلب علمی کا زمانہ ختم نہیں ہوا, سیدھے یہاں آتے ہیں, وہ تو تعلیم میں والی جو ہے نا شکلیں ہوتی ہیں نا وہ ابھی ختم, جیسے تبلیغ میں سال لگاتے ہیں تو تبلیغ کے جو ذمہ داران ہیں نا وہ طلبا جو سال کے اندر جاتے ہیں نا ان کے متعلق بےچارے بڑے متفکر رہتے ہیں, ان کو قابو میں کرنا ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے, بڑا مرحلہ رہتا ہے. تو طلب علمی کے زمانے کی جو شان جو یہ مزاج جو بنا ہوا ہے تو فوراً بات کسی, اگر مزاج درست آئے اور شیخ کی خدمت نہ رہے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا, لیکن مزاج میں درستگی نہیں ہے, مزاج وہی بدگمانی والا کیا ہوتا ہے, شیخ کی خدمت میں رہے گا اب وہ یوں دیکھتا ہے فلاں صاحب شیخ کے پاس آئے ان کو تو انہوں نے بڑا کچھ کر کے استقبال کیا, بٹھایا, ان کے لیے شربت بنوایا, چائے بنوائی, ناشتہ بنوایا, تو مجھے تو روزانہ یہی مل رہا. ہمارے یہاں خانقاہ میں آتے ہیں نا رمضان کے اندر تو ان آنے والوں میں اچھی خاصی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے تو یہ دیکھتی ہے تو کون ہے, کس کو یہاں بلایا, کس کو وہاں بنا, مخصوص لوگوں کے دسترخوان پر بٹھایا, کس کے ساتھ. ارے بھائی تم اپنا کام کرو, ان چیزوں میں مت پڑو, یہی تم کو ہلاک کرنے. یہ تو کسی کو دسترخوان پہ بٹھانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ مقرب ہے. آپ نے کتاب الایمان کے اندر پڑھا ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا, لوگوں کو دیا, ایک آدمی کو چھوڑ دیا, اور حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پکا مومن تھا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اے اللہ کے رسول آپ نے اس کو چھوڑ دیا, وہ تو مومن ہے. حضور کا اوا مسلم, اسلام اور ایمان کا فرق بتانے کے لیے امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے وہاں یہ روایت ذکر کی ہے. تو بہرحال اوا مسلم حضور نے فرمایا. ہاں پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت سعد بن ابی وقاص, میرا جوش آیا, میں نے پھر کہا اوا مسلم, بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سعد کیا تم مجھ کو زبردستی کرنا چاہتے ہو. پھر آپ نے فرمایا دیکھو میں نے ان لوگوں کو دیا اور اس کو نہیں دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت بڑے مومن ہیں, یہ کمزور ہے, نہیں, بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کمزور ہے, اس کو نہیں دیں گے تو وہ پھسل جائے گا, اور دوسرا کیا ہے مضبوط ہے اس لیے نہیں دیا. دینا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے. تو بہرحال میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ آج کل مشائخ کی خدمت میں بھی جو لوگ جاتے ہیں نا ان کی بڑی تعداد تو وہ ہوتی ہے اس طرح کی غلط فہمیوں میں بدگمانیوں میں مبتلا ہو کر کے فیض سے محروم ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ, اسے میں نے اپنے طور ایک مطلب خاص طور پر عرض کیا تھا کہ حضرت دور رہ کر یہ کریں کبھی کبھی حضرت نے کہا اس زمانے میں یہی زیادہ مؤثر ہے, کبھی جائیں, ہر مہینے میں جاتے رہیں ایک دو دن کے لیے, پھر رہیں مستقل رہیں گے تو وہاں رہنے کی صورت میں ایسی صورتیں پیش آئے گی جس کے نتیجے میں اپنے شیخ کے متعلق بدگمانی کا شکار ہوگا اور فیض سے محروم ہوگا. اسی لیے میں طلبہ کو یوں کہتا ہوں تو فراغت کے فوراً بعد مجھ سے یوں کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس نہیں کرنا, میں اجازت نہیں دیتا, میں جانتا ہوں یہاں آ کے کچھ نہیں کرے گا, مجھے معلوم ہے, اور کچھ کرتا ہے نا اس کو بھی شیطان اور نفس وسوسہ میں کیا ڈالتا ہے, ایک مہینہ پورا نہیں ہوتا اور جس میں ایک ہے میرا وقت یہاں برباد ہوتا ہے, وہ یوں سمجھتا ہے, اس کے دل میں یہی وسوسے آتے ہیں کہ یہاں میرا کچھ ہو نہیں رہا, وقت برباد ہو رہا ہے, بیکار ہو رہا ہے, تو ایسے وسوسے کا شکار ہو کر کے محروم ہو, اس سے پہلے ہم تو اس کو اس میں پڑھنے دیتے, ہم کہتے جو کام کرنا وہ شروع کرو اور وہاں سے چھٹی لے کر کے آؤ, رمضان میں آؤ, رمضان کے علاوہ بھی دو روز کے لیے, چار روز کے لیے آؤ, پھر جاؤ, پھر آؤ, اس طرح کرتے رہو گے تو فائدہ میرے نزدیک تو میری تحقیق کے مطابق زیادہ ہوتا ہے. بہرحال ضرورت ہے اس کی طرف خاص اہتمام کیا جائے اور یہ صحبتیں اختیار کی جائیں, جس کی طرف بھی قلبی میلان ہو آپ جا کر کے جب تک کہ اخلاص پیدا کرنے کی کوشش نہ ہو وہاں تک آگے دین کی خدمت میں لگنا جو ہے وہ مفید ثابت نہیں ہوتا. بس یہ سلسلہ جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے, دعا کریں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا إله إلا الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما ہمارے اعزاء اور اقارب اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما ہمارے دوست اور احباب محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما تمام مؤمنین و مومنات مسلمین و مسلمان پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ تو تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. اے اللہ تمام طلبہ کو اور ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ جن بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے اہل خاندان، اے اللہ اور اے اللہ ان کے مربیوں کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ جن بچوں نے ابھی بخاری شریف کی تکمیل کی، اے اللہ درس نظامی کو مکمل کیا، ان سب کو بھی بے انتہا قبول فرما. اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو تیرے دین، علم دین، ایمان اور اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما. طلب علم کے زمانے کی غفلتوں سے اے اللہ درگزر فرما کر اے اللہ ان کو بے انتہا قبولیت عطا فرما. ان غفلتوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے محروم نہ فرما. اے اللہ قوم کے لیے ان کو ہدایت کا چراغ بنا، مفتاح للخیر بنا، مغلاق للشر بنا. ان کے اساتذہ، ان کے والدین اور مربیوں نے ان سے جو امیدیں، توقعات قائم کی ہیں ان کو اس سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ اس مدرسہ خیر العلوم کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اللہ اس مدرسے کو ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرما، ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے حفاظت فرما. اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے، ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما. اللہ آنے والے رمضان کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی برکات، ثمرات، فوائد سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما، معاشرت کا حسنہ عطا فرما. اے اللہ آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس وقت اس امانت کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہر طبقے سے صادر ہو رہی ہیں، اے اللہ اس کا احساس اور ادراک عطا فرما کر اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. اے اللہ، بہت سے رفقا جا چکے، اے اللہ اپنے ہم عمر بہت زیادہ جا چکے ہیں، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے. اے اللہ، ایسی حالت میں موت عطا فرما کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ، ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اے اللہ، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو، مولانا سجاد صاحب نعمانی کو، مولانا شبیر احمد صاحب سالوجی کو، قاری یعقوب صاحب مملہ کو، مفتی نعمان کو، اے اللہ اور بھی جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ، اے اللہ، بہت سے بندے سال ہا سال سے قرض کے بار میں دبے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے خزانے غیر سے اس کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو نرینہ اولاد کی خواہش ہے ان کو نرینہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کے اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما مددگار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کی مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. شیعیت اور رافضیت کے شر، ان کی شرارتوں، ان کی سازشوں اور غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما. شر کے اوسط کے حالات کو اہل حق کے حق میں بہتر سے بہتر اور سازگار بنا دے. اے اللہ، ادلب کے باشندوں کی ہر شخصیت سے حفاظت فرما. اے اللہ، بشار اور روسی درندوں کی چیرہ دستیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، ترکی کے حکمرانوں کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ، زمانہ ماضی میں بھی اے اللہ تو نے ان کو اعلی کرمۃ اللہ کے لیے قبول کیا تھا، ان کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تقویتیں پہنچائی تھی. اے اللہ، آج پھر دوبارہ اس کے لیے قبول فرما دے. دشمنان اسلام نے اے اللہ اپنی سازشوں کے ذریعے سے ان کو ان خدمات سے دور کر دیا تھا، اے اللہ دوبارہ اب ان کو قبول فرما دے. اے اللہ، اسلام اور اہل اسلام کی سربلندی اور سرخرویی کے فیصلے فرما دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور تیرے دین کا کام جہاں کہیں دین شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی حفاظت فرما. ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے مشائخ، انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی, تکلیفیں جھیلی, ہماری غفلتوں کو برداشت کیا. اللہ ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرمان. جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرمان. جو موجود ہیں ان کی عمروں میں, ان کی صحت و قوت و عافیت میں, ان کے اعمال خیر میں, ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ جو صلاحیتیں, جو قوا, جو نعمتیں, جو اسباب و وسائل تو نے محض اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا ہے, اللہ ان تمام سرمایوں کو تیرے دین, علم دین, امام اسلام کی اشاعت کے لیے, حفاظت کے لیے, خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان اس قیمتی سرمایے کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت کر. ابنائے دنیا میں سے نہ بنا, ابنائے آخرت میں سے بنا دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کلام کا یہ مقبول مجموعہ آج اختتام کو پہنچا ہے, اور آج تک کا تیرے نیک بندوں کا تجربہ یہ ہے کہ اس موقع پر جو دعائیں دی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں. اسی امید میں تیرے بندے قرب و جواب دور و دراز سے آئے ہیں کہ جو مانگا جائے گا وہ ملے گا. اے اللہ سب کی جائز نیک تمنائیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے بنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا جینا گتائبین فلا تردنا خائبین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتہ.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.